Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin.
Euzu billahi الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس آزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے آزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. فرش ازا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری کے لیے بالاخص امام زمان کے ظہور کی تاجیل کی دعا، اور جبہ مقاومت کی فتح و نصرت، بالخصوص فلسطین کے محاذ پر برسر پیکار تمام مجاہدین کی مدد و نصرت، ان کی فتح و کامرانی، دشمنوں پر ان کے غلبے کے لیے اور اسرائیل کے نجس وجود کی نابودی کے لیے، اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فردہ. عزیزان محترم، قیام امام حسین علیہ السلام بزبان امام حسین علیہ السلام، اس عنوان پہ اس عشرے مجالس کی آج تیسری مجلس، اور کل آپ کی خدمت میں مکہ میں امام کی موجودگی اور مکہ سے دو عنوانات پہ امام کی گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جو امام کا امام سے جو انہوں نے ملاقات کی، اور امام علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا موقف جو بیان کیا، ساتھ ہی اہلیان بصرہ کے نام امام علیہ السلام نے جو اپنا خط بھیجا تھا اس میں سے بھی ایک انتخابی ایک نقطہ منتخب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. آج بھی مکہ ہی میں سے امام علیہ السلام کی ایک اہم گفتگو اور ایک شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات، اس کو آج کی مجلس میں ہم بیان کریں گے. اور یہ مکہ کے دورانیے میں سے جو ہم نے انتخاب کیے تھے امام کے کلمات، تو آج کی مجلس میں سمجھے کہ مکہ کے دورانیے کا آخری بیان ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. کل ہم مکہ سے لے کے کربلا تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں جو امام علیہ السلام کی گفتگو تھی اس میں سے کچھ چیزیں منتخب کر کے دو یا تین مجالس میں اس دورانیے کی امام علیہ السلام کی بات چیت کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور گفتگو کا آخری حصہ کربلا میں پہنچنے کے بعد دو محرم سے لے کر امام علیہ السلام کی شہادت تک کا جو دورانیہ ہے اس میں سے انشاءاللہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ایک نقطہ اہم بھی ہے اور اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ رکھنی ہے. ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں بالخصوص چاہے وہ مخفیانہ جد و جہد رہی ہو یا چاہے قیام ہو، ہر دو صورت میں معصومین علیہم السلام نے کسی بھی صورت دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں زور آزمائی نہیں کی ہے. یعنی دشمن کے سجائے ہوئے میدان کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کوئی ایسا میدان سجا دے کہ جہاں پہ مختلف قوتیں اپنی زور آزمائی کریں، بظاہر لگے گا کہ کوئی قوت کسی قوت پر غالب آ رہی ہے، کوئی قوت شکست کھا رہی ہے. ظاہر میں دو قوتوں کے آپس کی فتح و شکست نظر آئے گی، لیکن در حقیقت میں دشمن خود استفادہ کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی شکست سے بھی استفادہ کرے گا، اپنی فتح سے بھی استفادہ کرے گا. یہ موضوع ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں بھی آپ مشاہدہ کریں گے، آج تک یہ موضوع جاری ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ میدان دشمن کے سجائے ہوئے ہوتے ہیں، ان میدانوں میں زور آزمائی کرنے سے فائدہ دشمن کو ہی جاتا ہے. رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے اس موضوع پر چند مرتبہ سے زیادہ اکثر اس موضوع پر آپ نے اپنی گفتگوؤں کے اندر اپنے خطبات میں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایسا مت کریں کہ میدان دشمن سجائے اور آپ اس میدان میں کود پڑیں یہ سوچ کے کود پڑیں کہ جیسے ہم دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر آپ فتح پا جائیں گے تب بھی فائدہ دشمن کا ہی ہوگا، شکست کی صورت میں تو دشمن کا فائدہ ہے ہی. اب ایک مثال عرض کروں گا جس سے آپ کو موضوع واضح ہو جائے. یاد رکھیں مسلمانوں کے درمیان موجود جزوی اختلافات کو بھڑکانا اور ان اختلافات کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، یہ برطانیہ کا سجایا ہوا میدان ہے۔ اس پر کئی عشروں کی ان کی اس کے اوپر ان کی سرمایہ گزاری ہے، اس پر انہوں نے اپنے پیسے لگائے ہیں، افراد سازی کی ہے اور اس بارے میں مہارت بھی حاصل کر چکا ہے۔ برطانیہ مسلمانوں کے درمیان تفرقے کے موضوعات کو بھڑکانے میں بہت زیادہ تجربہ رکھتا ہے، اس لیے ہر وہ میدان، ہر وہ پروگرام، مزید اگر آسان کروں، ہر وہ ٹاک شو، یا آج کل ایک جو زیادہ یوٹیوبرز کو جس سے زیادہ کمائی ہو رہی ہے وہ پوڈ کاسٹ ہے، بڑی ویسے یہ دیکھ کے بھی لگتا ایسا ہے کہ جناب یوٹیوبر جو ہے وہ امت مسلمہ کا سب سے درد مند بندہ ہے، لیکن پوڈ کاسٹ کرنے کے پیچھے، کیونکہ یوٹیوب سے کمائی ہوتی ہے، اس میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر یوٹیوبر اس وقت پوڈ کاسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر وہ کام، اختلاف مسلمانوں کے درمیان چند موضوعات میں اختلاف 1400 سال سے ہے، اللہ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے چند بنیادی موضوعات پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، آپ اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے، آپ جتنی بھی کوششیں یہ کی جائیں کہ یہ اختلاف ختم ہو، نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو امام کے ظہور کا انتظار کرنا ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، لیکن مشترکات مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ یہ جو اس وقت مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا ایک جو شدت کے ساتھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی تاریخ کب سے ہے، یہ کب سے آیا، 1000 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، نہیں، کتنے سے بزرگ آج بھی بتاتے ہیں، پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں، یہاں پر اختلافات کا موضوع ہی نہیں تھا، آزاداری سید الشہداء میں مل کے آزاداری کرتے تھے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں تھا، آپس میں تفرقہ نہیں تھا، دشمنیاں نہیں تھیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو، ان موضوعات کو ڈسکس کروا کے، ایسے افراد کے ساتھ ان موضوعات کو ڈسکس کروایا جائے کہ جو خود غیر سنجیدہ ہوں، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا، مسلمانوں کے درمیان نفرت اور اختلاف کی وہ تفرقے کی چنگاری کو بھڑکائیں گے اور نتیجتاً دست و گریباں ہو جائیں گے۔ یہ میدان کہ جس میں اختلافات کو بھڑکایا جاتا ہے، یہ میدان دشمن کا سجایا ہوا ہے۔ اگر شیعوں کو یہ لگے کہ یہ جس میدان میں اختلافات پر آپس میں بحث ہو رہی تھی، آج ہمارا بندہ جیت گیا اس بحث میں، شیعہ خوش ہو جائیں، سنی خوش ہو جائیں کہ یہ جو اختلافات کی بحث ہوئی تھی اس میں ہمارا بندہ جیت گیا ہے، تو دونوں کو سمجھ لینا چاہیے، نہ آپ جیتے ہیں نہ وہ جیتے ہیں، یہاں برطانیہ جیتا ہے اس میدان میں، نہ آپ، کوئی نہیں جیتا یہاں پہ، بظاہر آپ کو اس وقتی جیت کی خوشی بھی ہوگی تو فائدہ کسی اور کا ہو رہا ہے، کسی اور کے ایجنڈے کو تقویت مل رہی ہے، اس لیے سمجھ لینا چاہیے۔ کچھ چیزیں تو واضح ہو گئیں، کچھ چیزیں واضح، میں دو جملے کہہ کے اس موضوع کو مکمل کر لوں، کچھ چیزیں واضح ہو گئی، رہبر معظم کا فتویٰ موجود ہے، آیت اللہ سیستانی کی تاکید موجود ہے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہمارے فقہا نے حرام قرار دی، واضح بات ہے۔ اس فتوے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا، ایک دوبارہ جوڑ اور وحدت ہوتی، بہت آسانی کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا امکان تھا، اس پر
دشمن نے برطانیہ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کس بحث کا آغاز کر دیا؟ انہوں نے یہ بحث ڈال دی کہ اہل سنت کے مقدسات کی لسٹ میں اضافہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لسٹ کے اندر وہ چاہ رہے کہ بنو امیہ کا بھی احترام ہونا چاہیے، جبکہ مقدسات اہل سنت مسلم ہیں ان کے ہاں. خود اہل سنت کے نزدیک جو شخصیات مقدس نہیں ہیں ان کو مقدسات کی فہرست میں ڈالنے کے لیے سب بہت سے ایسے افراد جن کا یقیناً روزی روٹی برطانیہ کے یورو اور اس کے پونڈز کے ذریعے سے ہی پوری ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا اور وہ مقدسات کے لسٹ کو بڑھانے پہ مصر ہو گئے. کیوں؟ تاکہ فتوے کو کم رنگ کر دے. اور یہ بات تو واضح ہے، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے کبھی بھی اس فرد کی احترام یا اس فرد کو کبھی بھی محترم نہیں جانیں گے کہ جس نے ممبروں سے امیر المومنین پہ سب و شتم کروایا تھا. کبھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ اس کا احترام کرے. بے شک آپ فرمائشوں کے ڈھیر لگا دیں، نہیں ہوگا یہ، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے والا. لیکن یاد رکھیں، اختلافی موضوعات کو بھڑکانے کا کوئی بھی پروگرام ہو، کسی بھی سطح کا ہو، اس پروگرام کا میدان نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، وہ میدان برطانیہ نے فراہم کیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ جڑنے کے امکانات کو ختم کر دیا جائے. اس لیے کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں کبھی بھی زور آزمائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میدان میں کی گئی زور آزمائی کا ہر دو صورت میں فائدہ دشمن کو حاصل ہوتا ہے. لہذا رہبر معظم کے اس جملے کے ساتھ اس موضوع کو یہاں پہ مکمل کروں کہ آج کے دور میں اگر شیعہ آواز میں اختلافات کو ہوا دی جائے تو یہ شیعہ کی آواز نہیں ہے، یہ MI6 کی آواز ہے. آج کے دور میں اگر کوئی سنی آواز میں اختلافات کو بھڑکائے ہوا دے تو یہ سنی آواز نہیں ہے، یہ امریکی CIA کی آواز ہے. لہذا بیدار مسلمان کو بصیرت سے کام لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اختلافات کو بھڑکانے والا میدان مسلمانوں کا سجایا ہوا میدان نہیں ہے، یہ میدان دشمن کا سجایا ہوا ہے. اس میں ایک منٹ کی زور آزمائی ہو یا گھنٹے کی ہو، ہر دو صورت میں فائدہ استعمار حاصل کرے گا. اس لیے آگاہ رہیں، آنکھیں کھلی رکھیں. اس طرح کی پوسٹیں جو سوشل میڈیا پہ بعض لوگ اپنے چسکے کے لیے بھی مزے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، امت مسلمہ کا نقصان ہے، جمیع مسلمین کا نقصان ہے. لہذا اس سازش کی طرف اور اس اصول کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی دشمن کے سجائے میدان میں زور آزمائی نہیں کی جائے گی. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. ذرا مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا محمد. اذان محترم، آج کی جو گفتگو ہے مکہ میں ہی امام علیہ السلام سے ایک اور شخصیت نے ملاقات کی کہ جن کا بھی ذکر اور ان کے ساتھ جو امام کی ملاقات کا احوال ہے، اور پھر اس میں سے ایک بہت اہم اور انتہائی اس عشرے کی گفتگو میں سے انتہائی اہم موضوع وہ اس ملاقات کے اندر چھپا ہوا ہے، جس کو آپ کی خدمت میں کھولنے کی کوشش کریں گے. پھر ذرا مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. یزید نے مدینہ کے گورنر سے جن افراد سے خصوصی الگ پرچی رکھی تھی جن سے بیعت لینے کا، اس میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ دو افراد اور تھے. ایک کا ذکر کل کی مجلس میں ہوا، دوسرے کا ہم آج کر رہے ہیں. یہ دوسرا فرد عبداللہ ابن زبیر ہے، زبیر ابن عوام کا بیٹا. زبیر امیر المومنین اور اللہ کے نبی کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، اور نسبتاً تاریخ اسلام میں آغاز میں اللہ کے نبی کے دور میں ثابت قدم رہنے والے اصحاب میں سے اللہ کے نبی کے قریبی لوگوں میں سے تھے. لیکن خیر وہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ جنگ جمل میں مولا علی کے مقابلے میں کھڑے تھے, لیکن انجام ان کا جو ہوا, امیر المومنین نے ان سے ملاقات کی تو اس کے بعد انہوں نے جمل کے لشکر کو چھوڑ دیا اور جمل سے نکل گئے تھے. جنگ جمل میں زبیر شامل نہیں تھے, لیکن یہ جو عبداللہ ابن زبیر ہیں یہ جنگ جمل میں شامل تھے. امیر المومنین کے مقابل میں جو جنگ کا لشکر آیا تو یہ اس لشکر کا حصہ تھے. تو جب مدینہ کے گورنر نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا تھا رات میں, تو اسی رات عبداللہ ابن زبیر مدینہ سے نکل گئے اور مکہ پہنچ گئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے مکہ پہنچنے سے پہلے عبداللہ ابن زبیر مکہ میں تھا, تو عبداللہ ابن زبیر بھی ظاہر ہے کہ معروف تھے. تو جب تک امام حسین علیہ السلام مکہ نہیں پہنچے تو لوگوں کے نزدیک ایک محترم شخصیت اور اس طرح سے ان کو دیکھا جا رہا تھا, اور وہ بھی چونکہ یزید کی بیعت انہوں نے نہیں کی, انکار کیا تھا بیعت کا, تو اس حوالے سے بھی معروف تھے کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام مکہ تشریف لے آئے تو وہ ظاہر ہے کہ حسین ابن علی کی شخصیت جب آ گئی مکے میں تو پھر لوگوں کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تھا اس کے سامنے پھر عبداللہ ابن زبیر کا وہ مقام و مرتبہ نہیں تھا. یوں پھر مکہ کے اندر ان کی شخصیت نچلی سطح پہ چلی گئی. اب امام حسین علیہ السلام خود مکہ میں موجود ہیں, عبداللہ ابن زبیر جب تک امام علیہ السلام مکہ میں رہے بعض ہفتوں میں ہر روز اور بعض ہفتوں میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن امام حسین علیہ السلام کی آپ کے محضر میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے گفتگو سنتے تھے, وہاں بیٹھتے تھے. تو ایک دن عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے عراق کا سفر نہ کرنے کی تجویز دی, لیکن ان کی باتوں میں دو طرح سے بات انہوں نے کی. جب آ کے امام حسین علیہ السلام سے ملے تو کہا کہ اے فرزند رسول, جس طرح عراق میں آپ کے انصار و مددگار ہیں, اگر اس طرح میرے حامی وہاں ہوتے تو میں دوسری کسی بھی جگہ کے مقابلے میں عراق جانے کو ترجیح دیتا. پہلی بات یہ کہی, لیکن یہ کہنے کے بعد شاید محسوس کیا کہ شاید یہ ایسا نہ ہو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ باقی لوگ یہ سمجھے کہ میں چاہتا ہوں کہ حسین مکے سے چلے جائیں. پھر اگلا جملہ یہ کہا, بہرحال اگر آپ مکہ میں مقیم رہیں اور اسی شہر میں مسلمانوں کی امامت و رہبری کریں تو ہم بھی آپ کی بیعت کریں گے, اور جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی حمایت اور ہم نوائی سے گریز نہیں کریں گے. یہ بات انہوں نے کہی. امام حسین علیہ السلام نے ان کی بات کے بارے میں چند ایسی باتیں بیان کی کہ جو امیر المومنین کی ایک پیشگوئی بھی اس میں شامل تھی, اور چند دوسرے جملات بھی امام نے وہاں پر بیان کیے. اور عبداللہ ابن زبیر کے محفل سے جانے کے بعد پھر ایک جملہ امام حسین علیہ السلام نے اور کہا. یہ تینوں اگر آپ ترتیب سے سنیں, امام کا جواب سنیں. امام نے, میں ترجمہ آج پڑھنے لگا ہوں, امام علیہ السلام نے فرمایا, ان ابی حدثنی ان بمکہ کبشن, میرے والد نے, مولا حسین کہہ رہے ہیں میرے والد نے, امیر المومنین نے, میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک مینڈے کی موجودگی کی وجہ سے اس شہر کا احترام پامال ہوگا. مولا علی نے ایک پیشگوئی کی کہ مکہ میں, اب امیر المومنین نے جو لفظ استعمال کیا مینڈا, آپ سمجھتے ہیں جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, عموماً قربانی کے موقع پہ ذبح بھی کیے جاتے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا, میرے بابا نے کہا تھا کہ ایک مینڈے کی وجہ سے کعبے کی حرمت پامال ہوگی. تو کہا مولا حسین نے, میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈا میں بنوں, ایسا نہ ہو کہ میں مکے میں رہوں اور مجھے قتل کرنے کی صورت میں کعبے کی حرمت پامال ہو جائے. کعبہ مقام امن ہے, جس نے کعبے میں پناہ لی وہ امان میں ہے. یہ امان حتی مشرکین مکہ کے دور میں بھی تھی، یعنی ابو جہل و ان سب مشرکین کے دور میں بھی اگر کوئی کعبے میں پناہ لیتا تو اسے امان ہوتی تھی اور کوئی بھی اس کو اذیت نہیں پہنچاتا تھا جب تک کہ وہ حرم کے حدود میں ہو. لیکن یزید اور اس کے گماشتے ان مشرکین سے بھی بدتر ہو چکے تھے. جو سعید ابن عاص امیر حج بن کر آیا تو اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حسین ابن علی کو شہید کر دوں، قتل کر دوں، چاہے انہوں نے ایک ہاتھ غلاف کعبہ میں ہی کیوں نہ دیا ہوا ہو. تب بھی تو امام حسین علیہ السلام کو اندازہ تھا. آپ نے کہا میرے والد نے کہا کہ ایک مینڈے کی وجہ سے کعبے کی حرمت پامال ہوگی، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. اب جملہ سنے امام نے کیا کہا. امام نے فرمایا یعنی مجھے قتل کیا جائے اور اس کی وجہ سے خانہ خدا کا احترام پامال ہو. اب امام فرماتے ہیں اگر میں مکہ سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں، ایک بالشت 6-7 انچ، مکہ کا جو حرم ہے ہل و حرم یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ہل مکہ کے وہ حدود کہ جس سے باہر جا کے آپ احرام پہن کے واپس آ سکتے ہیں، حرم مکہ کا وہ ایریا کہ جہاں احرام کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا اگر پہلی دفعہ جا رہا ہو، یا اگر کوئی کام وہاں کرتا ہو تو وہ ایک مہینے کے بعد اگر جائے احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تو اسے حرم کہتے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا اگر ایک بالشت حرم سے باہر مجھے موت آئے تو وہ موت مجھے حرم کے اندر آنے والی موت سے زیادہ اس کی مجھے وہ قبول ہے، یہ قبول ہے کہ ایک بالشت باہر آئے. پھر کہا اگر دو بالشت دور حرم سے مجھے موت آتی ہے، مجھے قتل کیا جاتا ہے، تو 2 فٹ دور ہونا 1 فٹ دور ہونے سے زیادہ مجھے قبول ہے. یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حرم سے دور ہو یہ معاملہ تاکہ حرم کی حرمت پامال نہ ہو. اب سنیں امام نے کہا خدا کی قسم، اس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ محفوظ رہنے کے لیے حرم میں رہیں. اب امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ لوگ اپنا مقصد پانے کی خاطر مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے، یہ لوگ میرا احترام اسی طرح پامال کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کی حرمت پامال کی تھی. یعنی امام علیہ السلام کیوں اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر صورت مجھے قتل کریں گے، کیونکہ امام علیہ السلام کو معلوم ہے کہ نہ حسین ابن علی ان کے مطالبے کو قبول کریں گے اور نہ ہی انہوں نے امام حسین کے مطالبے کو قبول کرنا ہے، امام یزید کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے. لہذا امام کو کہا اگر میں کہیں بھی چلا جاؤں انہوں نے مجھے قتل کرنا ہی ہے. لہذا امام نے کہا اے ابن زبیر مجھے فرات کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیز پر دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے. اس پسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ کعبے کی حرمت کو باقی رکھنا، یعنی امام حسین اپنی ذات کے لیے کعبے کو قربان کرنا نہیں چاہ رہے تھے، حرمت کعبہ کے لیے اپنی ذات کو قربان کریں گے، کعبے کو اپنی حرمت کے لیے نہیں قربان کریں گے. جب یہ کہا تو ابن زبیر کو اندازہ ہو گیا کہ سید الشہداء مکہ میں نہیں رکیں گے، وہ چلے گئے. جب وہ چلا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں، اگر قتل کے موقع پر میں حرم سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوں تو یہ میرے لیے حرم سے ایک بالش دور ہونے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، اور اسی طرح تف میں قتل کیا جانا مجھے حرم میں مارے جانے سے زیادہ محبوب ہے. کیوں کہہ رہے ہیں سید الشہداء؟ کیونکہ کعبہ مقام امن ہے، یزید تو خیال نہیں کرے گا، یزید کے سپاہی تو خیال نہیں کریں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو جیسے چاہے اذیت دے کسی کو بھی دوران طواف بھی. آج بھی اگر دوران طواف یا حج کے دوران یا ان تمام زیارتوں کے دوران کسی کو کعبے میں اگر اذیت دی جاتی ہے، کسی کو کعبے میں اگر اس کو اذیت دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ قتل کر دیتے ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ آج بھی اگر کوئی کعبے کے اندر کسی کو اذیت دے رہا ہے تو اس میں اور 61 ہجری والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
اگر ایک دفعہ زحمت کریں گے درود پڑھ کے، آپ ایک ہی دفعہ اگر ہو جائیں تاکہ دوبارہ زحمت نہ دینی پڑے، درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں گے، سب ایک دفعہ حرکت کریں گے تاکہ پیچھے جگہ بن جائے، بعد میں آنے والے عزاداروں کو آسانی سے بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ درود پڑھیے گا محمد وعلى محمد۔ ہاں، کوشش کریں جوان جہاں جہاں آپ کو جگہ خالی نظر آئے آگے آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والے عزادار آرام سے بیٹھ سکیں۔ پھر مل کے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ کعبہ مقام امن ہے، کعبہ مقام عزت و شرف ہے، مومن کا احترام۔ ایک عجیب حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کعبے کے اندر یہ حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے کہا قلب مومن کی حرمت اس گھر کی حرمت سے زیادہ ہے، سامنے کعبہ تھا، یعنی اس کعبے سے زیادہ حرمت قلب مومن کی ہے۔ اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور، کتنی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ ابھی اس حج کے موقع پر ایک خاتون کا میسج میں نے خود سنا، جنہوں نے میسج بھیجا، جو حج پہ گئی ہوئی خاتون، انہوں نے نقل کیا، اپنی آنکھوں دیکھا کہ باقاعدہ کہا گیا کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش والے الگ ہو جائیں، ان کے لیے راستہ بھی الگ کہ جو لمبا ہوگا، سہولیات بھی اس راستے پر کم۔ یہ انداز، کعبہ تو یکجہتی کی جگہ ہے، ایک رنگ کے ہونے کی جگہ ہے، ایک رنگی جگہ ہے، دیکھیں نا سب کا لباس ایک ہوتا ہے، تو یہ ایک رنگ کا کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب اس کا انتظام و انصرام اس کے ہاتھ پہ ہو کہ جس کی نظر بھی یک رنگی ہو، جو سب کو یک رنگی دیکھے۔ اگر عرب و غیر عرب کا تعصب کرے تو پھر کعبہ، اس کی حرمت، اس پر حرمت پامال ہوتی ہے کعبے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کعبے کی حرمت کا خیال کیا، آپ نے کہا کہ نہیں، اور یہ معاملہ، اب جب عبداللہ بن زبیر چلا گیا تو امام نے دوبارہ کہا کہ مجھے تف میں دفن ہونا اس سے زیادہ پسند ہے، کہ میں حرم میں دفن ہونے سے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام حسین کو حرم سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ حرم کی محبت کا اظہار تھا۔ سید الشہداء چاہتے تھے کہ میری وجہ سے حرم کی حرمت پامال نہ ہو۔ اب عبداللہ بن زبیر جا چکا ہے، امام علیہ السلام نے اصل ایک بات یہاں پر نقل کی، اب سنی کہ امام نے کہا ان ھذا لیس شیئن شیء من الدنیا، امام نے کہا اگرچہ وہ ظاہر ایسے کر رہا ہے جیسے میرا مکہ میں رہنا اسے پسند ہے، لیکن در حقیقت میرا مکے سے چلے جانا اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی عبداللہ ابن زبیر کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے کہ حسین ابن علی مکے سے چلے جائیں۔ پھر امام نے وجہ بھی بتائی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی اس کو اہمیت نہیں دے گا، لہذا یہ چاہتا ہے کہ میں مکہ سے چلا جاؤں تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ تو یہ عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ہی رہا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے یہ موقف بھی رکھا کہ میں حسین ابن علی کا انتقام لوں گا, یہ نعرہ لگایا اس نے بیچ میں. بعد میں جب یزید کے لشکر نے مدینہ پہ حملہ کیا 63 ہجری میں, 63 ہجری, اور 3 ربیع الاول 63 ہجری کو یزید کے لشکر نے مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کے اوپر حملہ کیا, اور یہ چونکہ کعبے کی پناہ میں تھے تو ایک پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس کہا جاتا ہے, اس پہاڑ پہ منجنیقے لگا کر پتھروں کے اوپر کپڑا لگا کے ان کو آگ لگا کے کعبے پہ سنگباری کی گئی, جس کے نتیجے میں کعبے کی کچھ دیواریں بھی شہید ہوئی اور غلاف کعبہ جل گیا, اور کعبے کی دیوار پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا ذبح ہوا تھا اس دمبے کے سینگ 63 ہجری تک کعبے کے دروازے پہ لگے ہوئے تھے, جو اس منجنیق کے ذریعے جو گولہ باری کی گئی اس میں وہ سینگ بھی جل کے ختم ہو گئے. یہ پہلا حملہ تھا جو ابن زبیر کی وجہ سے کعبے پہ ہوا ہے, امیر المومنین کی پیشگوئی. دوسری دفعہ 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے دور میں دوبارہ حجاج بن یوسف کے ذریعے سے کعبے پہ دوبارہ حملہ ہوا, اسی عبداللہ بن زبیر کے سرکوبی کے لیے, اور نتیجے میں دوبارہ اس میں تو کعبے کی تقریباً ساری دیواریں گر گئیں, اور عبداللہ بن زبیر اسی حجاج بن یوسف کے حملے میں مارا گیا. کعبے کی حرمت دو دفعہ پامال ہوئی, ایک دفعہ یزید کے دور میں, دوسری دفعہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں. بس امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل گئے. یہاں سے ایک اہم موضوع ہے جو ہم میں سے اس وقت مجلس میں موجود مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کی ذات سے شروع ہو کر گھر سے لے کر ایک بڑی تحریک سے لے کر تنظیم سے لے کر بڑی بڑی شخصیات تک یہ موضوع بنتا ہے جو عبداللہ ابن زبیر امام حسین علیہ السلام کے اس مکالمے اور اس گفتگو کے اندر سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. موضوع کیا ہے؟ ایک دفعہ ہے کہ اسلام کو اپنے لیے ڈھال بنانا. ڈھال مطلب آنے والے حملے کو بچے بھی سمجھ لیں, تاکہ سمجھ آئے گی تو دیکھیں گے, ورنہ تو تبصرے ہو رہے. درود پڑے محمد والے محمد. توجہ رکھیں, ڈھال کہتے ہیں جب تلواروں کی جنگ ہوتی تھی تو جس سے تلوار کے وار کو روکا جاتا تھا اس کو ڈھال کہتے تھے. ایک دفعہ یہ ہے کہ اسلام کو اپنے لیے ڈھال بنا لیں, خود کو بچانے کے لیے دین کو آگے کر دیں, اور ایک دفعہ دین کو بچانے کے لیے خود کو پیش کر دیں کہ دین بچ جائے. یہ دو طرح کا معاملہ ہے. ایک دفعہ ہے کہ اسلام کو ڈھال بنانا, اور ایک ہے اسلام کے لیے ڈھال بننا. اسلام کو ڈھال بنانا, اسلام کے لیے ڈھال بننا, یہ دونوں شخصیات جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے. امام حسین اسلام کے لیے ڈھال بن گئے, اور دوسری شخصیت نے اسلام کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا. حسین ابن علی نے یہ قبول کر لیا کہ ان کا لاشا پامال ہو جائے, دین پامال نہ ہو. قبول کیا کہ ان کی اولاد کٹ جائے کربلا میں لیکن دین پہ حرف نہ آئے, دین کا نقصان نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول کے دیے گئے قوانین باقی رہیں, اللہ اور اس کے رسول کا پہنچایا ہوا دین باقی رہے, چاہے میری اولاد کٹ جائے. حسین ابن علی نے قبول کیا, حتیٰ اگر ناموس تک بات آ جائے تب بھی حسین ابن علی نے دین کو فوقیت دی ہے. زینب ام کلثوم اسیر ہو جائیں گے. کہا عبداللہ ابن عباس نے, کہا محمد حنفیہ نے بھی کہا, اگر آپ ان کو ساتھ لے جائیں گے اسیر ہو جائیں گے. حسین ابن علی نے کہا دین پروردگار باقی رہنا چاہیے, حسین کا سارا خاندان کٹ جائے اللہ کا دین باقی رہنا چاہیے. یہ ہے اسلام کے لیے ڈھال بننا، اور دوسری طرف اسلام کو اپنے لیے ڈھال بنانا۔ اب مجھے اور آپ کو اب تھوڑا سا میں اس کو چاروں کے کچھ جزیات میں چند چیزیں بیان کر دوں تاکہ موضوع میرے اور آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے۔ ایک درود ذرا مل کے محمد و آل محمد۔ کچھ جگہ دائیں طرف ہے اور کچھ بائیں طرف بھی ہے، اگر آپ مزید ایک دفعہ زحمت کر لیں تاکہ کچھ جگہ بنے۔ بعض ازادار بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، درود پڑھ کے ذرا مزید جتنی گنجائش ہے ذرا آگے بڑھ جائیے۔ اللہم صل علی محمد آل خوشنود امام زمان و آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ ایک دفعہ انسان اسلام کے لیے ڈھال بنے اور ایک دفعہ اسلام کو اپنے لیے ڈھال بنائے۔ اب میں آغاز کروں گا ایک فرد کی ذات سے، اپنی ذات سے آغاز کریں۔ میں جب بھی کوئی مشکل پڑے دین کو اپنے لیے ڈھال بناتا ہوں یا دین کے لیے ڈھال بن جاتا ہوں۔ میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، دین کا نہیں ہونا چاہیے، حکم خدا کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے انتہائی درد کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا، آپ نے کہا تمہارے آبا و اجداد کا بنایا ہوا قانون ٹوٹے تو تم حساس ہو جاتے ہو، تمہیں غصہ آتا ہے کہ میرے دادا کا بنایا ہوا اصول کیوں توڑا ہے۔ گھروں کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات، گھروں میں خاندانوں کے اندر آبا و اجداد کے طے کیے ہوئے کچھ اصول ہوتے ہیں، جی نہیں ہمارے پردادا نے یہ اصول سیٹ کیا تھا، اب ہمارے گھر میں یہی اصول چلتا ہے۔ کسی دن اگر گھر کے افراد میں سے کوئی اس اصول کو توڑے اس پر ہمیں غصہ آئے گا، کیوں ہمارے دادا کے اصول کو توڑا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا تمہارے آبا و اجداد کا بنایا ہوا کوئی قانون کوئی توڑے تمہیں اس پہ تو غصہ آتا ہے، تمہیں اس پر تو تم جذباتی ہو جاتے ہو، اس پر تو تم حساس ہو جاتے ہو، لیکن خدا اور رسول کے قانون کے ٹوٹنے پر تمہیں کوئی حساسیت نہیں ہوتی۔ دادا کا بنایا ہوا اصول توڑا ہے، گھر میں جھگڑا کریں گے، غصہ کریں گے، بیٹے پہ غصہ کریں گے، لیکن وہی بیٹا فجر میں سوئے مسلسل قضا نماز اس کی قضا ہوتی ہو، نماز میں دلچسپی نہ لیتا ہو، اس پر کوئی حساسیت نہیں ہے۔ کیوں؟ دین کے لیے ڈھال بنیں گے اگر حسینی ہے تو، دین کو اپنے لیے ڈھال نہیں بنائیں گے۔ پتا چلا مثلا میں ایک کام کر رہا ہوں، مجھے پتا چلا کہ میرے اس کام کے بارے میں واضح ترین حکم موجود ہے پروردگار کا کہ یہ کام غلط ہے، واضح ترین فرمان پیغمبر موجود ہے کہ یہ کام غلط ہے، جی مجبوری ہے، کیا کریں؟ یعنی کیا مطلب؟ دین کو اپنے لیے ڈھال بنا رہا ہے۔ دین کا اصول ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میری دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کاروبار میں میرے کاروبار میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی دینی قدر پامال ہوتی ہے تو ہو جائے۔ تو خود سوچیں، یہ جو مکہ میں دو شخصیات کا مکالمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر ہم ایسے ہوئے کہ ہم دین کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہوں تو ان دو شخصیات میں سے کس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے؟ میری اور آپ کی عقل چلا چلا کر کہے گی کہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ بات ایک فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعیات کے اندر مشغول و مصروف تمام افراد کے لیے، اگر کوئی انسان لوگوں کے اندر دینداری میں معروف ہے، یہ جی بڑا دیندار انسان ہے، ہم ہوں طالب علم ہمارے بارے میں معروف ہوگی یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، دین کا پاس رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم دین کی پائمالی پر کمپرومائز کر لیں اس کا مطلب یہ ہوا ہم دین کے لیے ڈھال بننے والے نہیں، دین کو اپنے لیے ڈھال بنانے والے ہیں، اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے دین کو ڈھال بنائیں گے، خود کو ممبر حسین پہ قربان کرنے کی جگہ ممبر کو اپنے لیے قربان کر جائیں گے۔ یہ ہوگا؟ اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک شخصیت سامنے آ جائے، توحید کے نام پہ آ جائے، نبوت کے نام پہ آ جائے، ولایت کے نام پہ آ جائے، بظاہر ایسا لگے کہ یہ ولایت سے مخلص ہیں، یہ توحید سے مخلص ہیں، یہ نبوت سے مخلص ہیں، اور بہت سے لوگ ساتھ دیں، جا کے ملیں، دین کے ظاہر ہے کہ دین پسند ہے، بعد میں پتہ چلے کہ حضرت کی تمام تر ان کا فوکس اپنی شخصیت تھا، یہ نعرہ توحید، یہ نعرہ نبوت، یہ نعرہ ولایت اصل میں اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے تھا، اپنی شخصیت کے آگے ڈھال بنا دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، امام خمینی نے کچھ چیزیں اس قدر واضح بیان کر دی اپنی تحریک کے اندر، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی دینی کام کریں اور دینی قدر پامال بھی کریں ساتھ میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہم نے ایک ایسا الہی کام انجام دیا اپنے حساب سے کہ اس الہی کام کو اس طریقے کے ساتھ انجام دیا کہ اس کو انجام دیتے دیتے دین کی دو چار قدریں ہم نے پامال کر دی، تو سمجھ جائے گا ہم نے دین کا بھلا نہیں کیا ہے، اس میں ہم نے اپنے حساب سے سوچا ہے۔ وإلا امام خمینی کا جملہ سنیں، امام نے فرمایا، امام خمینی نے اپنے وصیت نامے کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ انقلاب جس نے اسلامی حکومت بنا لی، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکیں گے، اس انقلاب کو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس انقلاب کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ پھر امام نے کہا، لیکن اگر ان اہل انقلاب نے بال برابر بھی، ایک بال سارے منہ بال کے برابر بھی، شریعت سے ایک بال کے برابر بھی باہر نکل گئے، تو کسی دوسرے کو اسے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود ختم ہو جائے۔ یہ مفہوم نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم میں سے ہر فرد، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر دیندار بنے، ہماری نسلیں دیندار بنے، تو ہم کبھی بھی واضح اور جو چیزیں اٹل ہیں، پروردگار نے، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو واجب قرار دیا ہے، وہاں پہ ہم اپنی رائے کبھی بھی شامل نہیں کریں گے۔ میری مائیں بہنیں سن لیں، ہماری بزرگ خواتین سن لیں، ہم نے ایسے جملے سنے بچیوں سے کہ آگا ہم تو شادی میں پردے کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، ایک بزرگ خاتون نے ہمیں منع کر دیا، کہا نہیں، شادی کا موقع ہے، تمہارا گناہ میرے سر، بن سنور کے چلو، حجاب کو چھوڑ دو۔ کیونکہ اس بزرگ خاتون کی سمجھ کے مطابق اگر یہ بچیاں باحجاب ہو کر شادی میں جائیں گی تو انہیں جب کوئی دیکھے گا تو ان باحجاب بچوں کے لیے رشتے نہیں آئیں گے، یہ اس بزرگ خاتون کی اپنی سمجھ ہے۔ اگر وہ اپنی سمجھ کو خدا اور رسول کی سمجھ پہ فوقیت دے دیں، خدا اور رسول کی سمجھ یہ ہے کہ پردہ واجب ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کی سمجھ ہے، خدا نے اپنے نبی کے ذریعے سے خاتون کے لیے پردے کو واجب قرار دیا ہے، اب اگر کوئی بھی اس کے اندر سے گنجائش نکالیں گے تو مطلب کیا ہے، ہم اپنی سمجھ کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے دین کو اپنے لیے ڈال بنا لینا۔ معلوم ہے کہ اس سودے کی کمائی حرام ہے، پتا ہے کہ اگر ایسے سودا کرو گے تو حرام ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اللہ اور اس کے نبی نے حرام قرار دیا ہے، لیکن چونکہ پروفٹ زیادہ ہے کوئی نہ کوئی شرک نکالنے کی کوشش کرے، کسی مولوی صاحب سے دوستی لگا لے تاکہ ان کے ذریعے چیک کیا جائے، شریعت کو کھنگالا جائے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو ہمارے لیے جائز قرار دیا جائے۔ نہیں، یہ دین کو اپنے لیے ڈھال بنانے کا انداز ہے، جبکہ سید الشہداء اور سید الشہداء کے پیروکار دین کے لیے ڈھال بنیں گے، دین کو اپنے لیے ڈھال کبھی بھی نہیں بنائیں گے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کا۔ پس عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بیان کے ذریعے کہا میں حرم کعبہ سے باہر جاؤں گا تاکہ میری وجہ سے کعبے کی حرمت پامال نہ ہو، میں کعبے کو خود پر قربان نہیں کروں گا, خود کو کعبے پہ قربان کروں گا. یہ سید الشہداء کا طریق ہے, یہ ان کا راستہ ہے. اور دوسری شخصیت کا راستہ یہ تھا کہ انہوں نے دو دفعہ کعبے کی حرمت کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے قربان کروا دیا. اب میرے اور آپ کے سامنے یہ دو راستے واضح ہو گئے. آج کے بعد جب بھی ایسا معاملہ آ جائے جہاں پہ ہمیں لگے کہ یا خدا اور رسول کے مطابق یا اپنی ذات کے مطابق, تو وہاں پہ ذات کو ان پہ قربان کرنا ہے, ان کو کبھی بھی ذات پہ قربان نہیں کرنا ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. پس سید الشہداء نے مکہ کو الوداع کہا, حج کو چھوڑ کے جانا پڑا, کیونکہ دوران حج آپ کو شہید کرنے کا پورا منصوبہ تیار کیا جا چکا تھا. اس راستے میں جیسا کہ سید الشہداء نے دین کو اپنے لیے نہیں بلکہ خود کو دین کے لیے ڈھال بنایا, تو سید الشہداء کی طرف سے اس راستے کی سب سے پہلی قربانی جس نے پیش کی ہے وہ جناب مسلم بن عتیل ہیں. مسلم امام حسین علیہ السلام کے ان ساتھیوں میں سے کہ جن کی مصیبت امام حسین کی مصیبت سے ملتی جلتی ہے. امام حسین نے بھی آخری مرحلے میں تنہا جنگ کی تھی اکیلے, جب سید الشہداء کو کوئی شاباش دینے والا بھی نہیں تھا. مسلم نے بھی کوفہ کے اندر اسی حالت میں جنگ کی ہے, اور کیا جنگ لڑا ہے علی کا شہر. جس وقت کوفیوں نے تنہا چھوڑ دیا, چلتے چلتے کسی جگہ تھک کے بیٹھ گئے. مشہور ہے خاتون نے آ کے دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے, کہا جوان یہاں کیوں ہو؟ کہا پیاسا ہوں, پانی لے کے آئی, پانی دیا, پانی پینے کے بعد شکریہ ادا کیا, پھر بھی بیٹھا رہا. کہا جوان پانی پی لیا, جاؤ اپنے گھر. کہا اماں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تم کوفی کے کوفہ کے نہیں ہو؟ کہا نہیں. پھر یقیناً تم کسی کے مہمان ہو, تو تمہارے اپنے میزبان کے گھر چلے جاؤ. تو کہا میرے میزبانوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے, اب میرا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. خاتون نے گھبرا کے کہا تم ہو کون؟ کہا میں مسلم ابن عتیل ہوں. کہا تم سفیر حسین مسلم ابن عتیل ہو؟ کہا ہاں. ایک رات کے لیے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں. کہا میری خوش قسمتی ہوگی کہ علی کے خاندان کا کوئی میرے گھر ٹھہرے گا. حجرہ تیار کیا مسلم کو, حجرے میں جگہ دی. آدھی رات کو توا خاتون نے سنا کہ مسلم کے رونے کی آواز آ رہی ہے. دروازے پہ دستک دے کے داخل ہوئی. کہا مسلم آپ گریہ کر رہے ہیں, خیر ہے؟ کہا عبادت کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو میں نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا, مجھ سے کہہ رہے تھے مسلم بس تم جلد ہمارے پاس آنے والے ہو. توبہ نے کہا اے مسلم آپ کو تو خوشحال ہونا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوگی. مسلم نے کہا میں گریہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا ہے, مجھے تو خوشی ہے کہ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا حسین کو لکھا تھا کہ کوفہ تشریف لے آئیں. اب سوچ رہا ہوں کہ میں اگر چلا گیا کون حسین کو خبر کرے گا کہ آقا کوفہ نہ آئے, کوفی بدل گئے ہیں. پھر مسلم نے کہا اگر میرے مولا حسین فقط بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ ہوتے تو میں منع نہ کرتا ان کو کوفہ آنے سے, لیکن ان کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں, کوفہ علی کی بیٹیوں کے استقبال کی جگہ نہیں رہی ہے. صبح جب ابن اشعس کی سرکردگی میں 300 افراد پر مشتمل لشکر پہنچا ہے, اب یہ لشکر آیا اور مسلم نے ان کے ساتھ
جنگ کا آغاز کیا اور
جب انہوں نے آواز دی مسلم گھر سے باہر آ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. مسلم نے فوراً تلوار کھینچی, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا. تو نے کہا مسلم وہ بہت زیادہ ہیں, آپ باہر نہ جائیں, آپ کسی طرح گھر میں رکیں, میں کوشش کروں کہ آپ کی حمایت کرنے والوں کو لے آؤں, آپ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں, اگر آپ کی توجہ مدینے تک چلی جائے تو امید ہے کہ مصائب کا آغاز ہو جائے گا. مسلم باہر نہ جاؤ. مسلم نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا, سنا نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دیں گے؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک خاتون کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی جائے. کہا ہمیں گھر کے دروازے کی آگ برداشت نہیں ہوتی. پس مسلم نکلے, جنگ کی ہے اور کیا لڑا ہے علی کا شیر. میں نے کہا نا ایک مصیبت مسلم اور امام حسین کی اکٹھی ہے. امام حسین نے جب اپنے آخری حملے میں یزید کے لشکر پہ حملہ کیا تو وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ یزید کا لشکر ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے تھے. کچھ تو ایسا میدان سے بھاگے کہ کوفہ تک پہنچ گئے بعض بھاگنے والے. اور عموماً عربوں کی جنگ میں جب کوئی شہ سوار میدان جنگ میں لڑتا ہے اور دشمن کے اس طرح سے دشمن کے صفوں کو الٹ دے تو وہ جنگ کا دستور ہوتا ہے, وہ مڑ کے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ساتھی اس کو داد دیتے ہیں کہ مرحبا, کیا حملہ کیا آپ نے, کیا تلوار چلائی آپ نے. سید الشہداء نے جب لشکر کی صفیں پلٹ دی, بے ساختہ امام حسین نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کوئی ہے جو حسین کو داد دینے والا ہو. جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے, ایک دفعہ رکابوں پہ پیروں کا وزن ڈالا, القمہ کی طرف مولا حسین نے آواز دی, عباس ذرا اٹھ کے دیکھو تمہارا مولا کیسے لڑ رہا ہے, ذرا داد تو دو اپنے امام کو. مسلم کوفہ کی گلیوں میں ابن زیاد کے سپاہیوں کے ڈھیر لگاتے جا رہا ہے, 300 سپاہی آئے ہیں. ابن اشعث نے خبر بھیجی مزید کمک بھیجو, مزید 300 آ رہے ہیں. تیسری دفعہ جب کمک منگوائی تو ابن زیاد نے کہا ایک بندے کے لیے اتنے سپاہی لے کر جا رہے ہو؟ تو سپاہی لے جانے کے لیے آنے والے نے کہا امیر اگر آپ اسے لڑتا دیکھیں وہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے, اس نے کوفہ کی گلیوں کو تمہارے سپاہیوں کے خون سے رنگین کر دیا ہے. اب مسلم نے بھی لڑتے لڑتے دائیں بائیں دیکھا, کوئی ہے جو مسلم کو داد دے, کاش عباس ابن علی یہاں ہوتے, کاش علی اکبر ہوتے جو مسلم کو شاباش دیتے. جب تھک گئے لڑتے لڑتے مسلم نے آواز دی, کوئی ہے جو مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلا دے, میں پیاسا ہوں. کہتے ہیں کسی گھر کا دروازہ یا کھڑکی کھلی ہے, کسی خاتون کا ہاتھ برآمد ہوا ہے پانی کا کوزہ لیے ہوئے, لیکن مسلم کو پینے کی فرصت نہیں دی گئی. یہاں تک کہ زیر نہیں کر پائے تھے علی کے شیر کو, ابن اشعث نے آواز دی مسلم تلوار ڈال دو, ہم تمہیں امان دے دیں گے, ہم تمہیں امان دیں گے, تلوار ڈال. جب امان کا وعدہ کیا تو مسلم نے تلوار رکھی. میں نے آگے ستواری سے پوچھا تھا کہ مسلم کو تلوار نہیں ڈالنی چاہیے تھی, امان قبول نہیں کرنی چاہیے تھی, کیوں امان قبول کی؟ انہوں نے جواب دیا تھا, کہا مسلم اپنے لیے امان قبول نہیں کر رہا تھا, مسلم بس چاہ رہا تھا کسی طرح امام حسین تک پیغام پہنچ جائے کہ آقا کوفہ نہ آئیں. جب دیکھا کہ امان دے رہے تو سوچا کہ کسی طرح امام حسین تک پیغام پہنچا دوں. یہی وجہ بنی کہ دربار میں جب لے کے گئے امیر کو سلام کرو, عزاداران مولا, ایک جملہ ہے جو مسلم کا ہے اور یہ جملہ ایسا ہے جو ہمارے گھروں میں, ہمارے امام بارگاہوں میں, ہماری گاڑیوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہو, امیر کو سلام کرو. کہہ رہے ابن زیاد کو امیر کو سلام کرو. مسلم نے کہا امیری حسین و نعم الامیر, میرا امیر حسین ہے اور حسین سے بہتر امیر اور کون ہے کائنات میں؟ بس ابن زیاد نے مسلم کے قتل کا حکم دیا. عمر سعد کو کچھ وصیتیں کی جن میں سب سے پہلی وصیت یہی تھی میرے مولا حسین کو لکھنا کہ کوفہ نہ آئے. بس آخری چند جملے عرض کروں. لے کے آئے مسلم کو دار العمارہ کی چھت پہ, سب سے اونچی جگہ پہ لے کے گئے. اب بکیر بن حمران لعین نے تلوار کھینچی, مسلم نے کہا دو لمحے کے لیے رکو, مجھے کام کرنے دو. کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اپنے مولا کو آخری سلام کرنے لگا ہوں. کہ تمہارا مولا تو مکہ میں ہے. کہا میرا مولا حجت خدا ہے, جہاں سے بھی سلام کرو میرے مولا تک پہنچ جاتی ہے. قبلہ رخ ہو گئے, ہوا کو اپنا سلام پہنچائے کہ میرے مولا حسین تک پہنچاؤ. السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ. مولا مسلم کا آخری سلام قبول کیجئے. اگر کسی اور نے آج تک پیغام نہیں پہنچایا تو میں اس ہوا کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ کوفہ نہ آئیے گا. آپ کے ساتھ مخدرات عصمت ہیں, کوفی بدل گئے ہیں. مقام ذو حسم ایک مقام ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو مسلم کی شہادت کی خبر دی گئی. اب شہادت مسلم کی خبر آ گئی, امام نے مسلم کے خانوادہ جو کربلا میں امام کے ساتھ ہیں, جناب رقیہ ساتھ ہیں, مسلم کے بچے کربلا کے اس قافلے کے ساتھ ہیں. اب امام نے خبر پہنچانی ہے. عجیب انداز اختیار کیا سید الشہداء نے, جناب زینب کو بلا کے کہا بہن رقیہ کو بلائیے. کہا جو مسلم کی چھوٹی بیٹی ہے اسے بھی ساتھ لے کر آئیں. جب جناب رقیہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ آئی, امام نے جناب رقیہ سے کچھ نہیں کہا ہے, مسلم کی چھوٹی بیٹی کو گود میں بٹھایا اور اس کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پیشانی کا بوسہ دیا, دونوں ہاتھوں کے بوسے لیے. جب مسلم کی بچی سے پیار کا اظہار کرنا شروع کیا تو جناب رقیہ نے گھبرا کر کہا بھیا آپ میرے بچوں سے پہلے بھی تو بہت پیار کرتے ہیں, لیکن آج آپ ایسے پیار کا اظہار کر رہے ہیں جیسا ہم نے دیکھا ہے آپ یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کہیں مسلم کی کوئی خبر تو نہیں؟ مولا نے لبابہ سے مسلم کی بچی سے کہا میری بیٹی میری بھانجی, میں تمہارا ماموں ہوں, میں تمہارا سرپرست ہوں, تم پریشان نہ ہونا, تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں لیکن میں تمہارا سرپرست ہوں, تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہاری حاجت پوری کروں گا. مسلم کی بچی تو چلی گئی, حسین کی 4 سال کی بیٹی نے منظر دیکھ لیا تھا, آئی بابا کے پاس, آ کر کہا بابا جان آپ تو بچوں سے ویسے بھی پیار کرتے ہیں, چچا مسلم کی بیٹی سے آپ نے بہت زیادہ آج پیار کا اظہار کیا, کیا وجہ ہے؟ سکینہ چچا مسلم شہید ہو گئے ہیں, تمہاری یہ جو چچا مسلم کی بیٹی یتیم ہو گئی ہے. میری بیٹی یتیموں کے دل نازک ہوتے ہیں, ان کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات کرو ان کے دل لرز جاتے ہیں, لہذا یتیموں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہوتا ہے, ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھا جاتا ہے. بس یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے. حسین کی بچی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے. اب بس دو جملے سن لیجئے گا مصائب کے, پرسہ پیش کرے امام حسین کو, جناب مسلم کا بھی. اور ایران میں آج 3 محرم ہے, ایران میں 3 محرم کو جناب سکینہ کا دن منایا جاتا ہے. آئیے دو پرسے جناب امام حسین کو پیش کرنے لگا ہوں. سکینہ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی, اس بات کا اظہار 2 جگہوں پہ ہوا ہے. پہلی جگہ امام حسین علیہ السلام جب زلجنہ پہ سوار ہو کے باہر نکلے ہیں, خیموں کے آخری کونے میں زلجنہ رک گیا ہے. سید الشہداء نے دیکھا 4 سال کی معصومہ نے زلجنہ کے پاؤں کو پاؤں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے بابا کو نہ لے کے جا, مجھے بابا سے گلے ملنا ہے. اتر آئے, سکینہ کیا ہوا؟ بابا ایک بار آپ سے گلے لگنا ہے. اب جملہ سنے, آگا پنائیان یہ پڑھا کرتے ہیں, سکینہ خیمے میں جب میں سب سے ملا وہاں اپنے بابا سے آپ سینے گلے نہیں لگی ہیں, یہاں کیوں؟ اب علی کی پوتی حسین کی بیٹی, بابا جان خیمے میں یتیم بچے موجود تھے, اگر وہاں میں آپ کو گلے لگتی तो हो सकता है यतीम बच्चों के दिलों में ये बात आ जाती, सकीना के तो बाबा है, सकीना अपने बाबा के गले लग रही है, मैंने यतीमों का ख्याल किया लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आखिरी दफा आपके गले से लग जाऊं, मैं आपके सीने पे आखिरी दफा अपना सर रखूं, बस एक दफा उठाकर मुझे अपने सीने से लगा ले। हुसैन ने उठा के बच्ची को सीने से लगाया है, हाय हुसैन का जख्मी सीना। सकीना ने सर रखा, कुछ देर के लिए आंखें बंद की हैं, फिर आंखें खोल के कहा, बाबा मुझे उतार दें और आप जल्दी से मैदान में चले जाएं। सकीना मेरी जान, जल्दी से चले जाएं क्यों? क्योंकि बाबा जब मैंने आपके जख्मी सीने पे अपना गाल रखा, जो ही मैंने आंख बंद की, मैंने दादी जहरा को फरियाद करते हुए सुना। दादी ने मुझसे कहा, सकीना मेरे हुसैन को ज्यादा ना रोको, मेरा लाल बहुत प्यासा है, मैं कौसर का जाम लेकर इंतजार कर रही हूं। अजरकुम अल्लाह। अब आपने मसाइब का कुछ ना कुछ हक अदा किया। आखिरी जुमला बस सुन लें, बाबा से सकीना ने सुना था कि यतीमों के सर पे हाथ फेरते हैं, यतीमों के साथ नरमी की जाती है। जब सकीना ने मक्तल में आवाज सुनी, अला कद कुतिल अल हुसैन बिकरबला, देखा बाबा का सर नेज़े पे बुलंद हो गया है, सकीना यतीम हो गई है, देखा कि एक शख्स सकीना की तरफ बढ़ रहा है, बच्ची ये समझी शायद मेरे सर पे हाथ फेरेगा मैं यतीम हो गई हूं। लेकिन जब शिमर लईन का तमाचा लगा है, चंद कदम दूर गिरी है, गालों पे हाथ रख के आवाज दी है, बाबा आपने तो कहा था यतीमों के सर पे हाथ फेरते हैं, लेकिन आपकी यतीमा की यतीमी का आगाज।
अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون